बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो पाक व पाकीज़ा है, और दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आल मुहम्मद पर। सहर आलमी नेटवर्क के तमाम ही नाज़रीन की खिदमत में मेरा खुलूस बरा सलाम अर्ज़ है। मैं आप सबको अपने प्रोग्राम तर्ज़ हयात में खैर मकदम अर्ज़ करता हूँ। तर्ज़ हयात आपका अपना प्रोग्राम है, जिसमें हम जानते हैं कि इस्लामी तर्ज़ हयात क्या है, इस्लामी तर्ज़ हयात को कैसे अपनाया जा सकता है, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच और हमारा जो अकीदा है उसी के मुताबिक हम कैसे अपने तर्ज़ हयात को बना सकते हैं। और इसके अलावा और भी जानेंगे हम आज इस प्रोग्राम में कि इस तर्ज़ हयात की खसूसियात क्या हैं, ऐसी कौन सी खसूसियात और क्वालिटीज़ हैं कि जिसकी बुनियाद पे और जिनकी बुनियाद पे हम ये जानेंगे और समझेंगे कि इस्लामी तर्ज़ हयात क्या है। यह आज का प्रोग्राम का उन्वान, और उम्मीद है कि हर प्रोग्राम की तरह आज भी आप हमारा साथ देंगे और हमारे साथ शरीक रहेंगे, और आपकी तरफ से जो आरा और तजावीज़ हम तक पहुँची हैं उनको भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम शामिल करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, प्रोग्राम देखते रहिए तर्ज़ हयात। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, आपका अपना प्रोग्राम है तर्ज़ हयात। जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम गुफ्तगू करेंगे आज की इस्लामी तर्ज़ हयात की खसूसियात क्या हैं, क्या है तर्ज़ हयात। तो सबसे पहला नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे हमने अर्ज़ भी किया था कि दो तरह के तसव्वुर हैं तर्ज़ हयात के मुतालिक, ये मैं बार बार तकरार कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम में, इस गर्ज़ से कि ताकि आप सही मानों में इसको समझ सके और इस हकीकत से आशना हो सके कि दो तरह के तसव्वुर पाए जाते हैं जो बिल्कुल मुखालिफ हैं एक दूसरे की, ज़िद हैं वो। लिहाजा अगर मादी तसव्वुर है तो वो हमारी तर्ज़ हयात की बुनियाद नहीं बन सकता, और अगर इलाही तसव्वुर है तो उसमें मादी तर्ज़ हयात जो है वो नहीं आ सकता। लिहाजा इन चीज़ों को आप नज़र में रखिएगा। आज हम बात करेंगे कि क्या खसूसियात है तर्ज़ हयात की। तो पहली खसूसियत जो इसके बारे में हमने नज़र में रखी और यहाँ पे ज़िक्र हुई है, वो है अकीदा, फ़िक्र और अमल जो है इन तीनों चीज़ों के दरमियान हमाहंगी होनी चाहिए। अकीदा, अकदार और किरदार। अकदार यानी वही फ़िक्र, वही सोच जो हम रखते हैं अपने अकीदे के मुताबिक। हमारा अकीदा इस्लामी अकीदा है, हमारे अकदार भी जो है वो इस्लामी और इंसानी अकदार है। लिहाजा जो हमारा किरदार होगा, जो हमारा तर्ज़ हयात होगा, वो इन्हीं अकायद, एतिकादात और अकदार के मुताबिक सामने आना चाहिए। लिहाजा इनमें हमाहंगी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये लाइफ स्टाइल जो है ये इस्लामी है, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो तर्ज़ हयात है ये जो है इस्लामी है। अगर इनके दरमियान ये हमाहंगी ना हो, अगर इनके दरमियान थोड़ा सा भी तजाद पाया जाए, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो तर्ज़ हयात है ये इस्लामी नहीं है, या ये तर्ज़ हयात जो है ये गैर इस्लामी है या नहीं है। लिहाजा इन सब चीज़ों के दरमियान एक तरह से हम आहंगी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जिसकी तरफ हम यहाँ पर इशारा करेंगे कि वो है इस तर्ज़ हयात की खसूसियात में जो अहम चीज़ है, वो है ये जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ज़िंदगी के, मुख्तलिफ शोबे हैं ज़िंदगी के, उनके दरमियान एक तरह से राबता बरकरार होना चाहिए। यानी अगर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ हिस्से हैं ज़िंदगी के, एक मेरी निजी ज़िंदगी है, घरेलू ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी है, सकाफ़ती ज़िंदगी है, सियासी ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में एक तरह से राबता होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुतालिक होना चाहिए, ना ही कि एक दूसरे से जुड़े ना हो, एक दूसरे से राबता मुनक़ते या ख़त्म हो चुका हो, बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी की खसूसियात और क्वालिटीज़ में से एक ये है कि इन सब चीज़ों के दरमियान, इन सब उमूर के दरमियान, इन सब शोबों के दरमियान एक तरह से राबता होना चाहिए। यानी दरवाका वो जो फ़िक्र है, वो जो अकदार है, वो जो अकीदा है, इन सब शोबों के दरमियान एक जंजीर की हैसियत रखता है, एक जंजीर की मानिंद है। लिहाजा हमारी माशी ज़िंदगी सियासी ज़िंदगी से हटके नहीं है, लिहाजा हमारी घरेलू ज़िंदगी ثقافتی زندگی سے جدا نہیں ہیں، بالکل ان مختلف شعبوں کے درمیان مختلف جو جوانب اور ابعاد ہے زندگی کے، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہے، ان کے درمیان تعلق ہے، ایک دوسرے سے مرتبط ہے، رابطہ ہے. کبھی ہم یہ نہ فکر کریں کہ اگر ہماری نجی زندگی، فرد انفرادی زندگی اسلامی اصول کے مطابق ہے لیکن ہم معاشی زندگی میں کوئی اور طرز عمل اپنا سکتے ہیں. نہیں، اگر اسلامی زندگی ہم نے اپنانی ہے تو وہ ہر شعبے میں ہونی چاہیے. ہمارا اقتصاد اور ہماری معیشت بھی اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری ثقافت کے اصول اور ہمارے فن اور معماری کے جو قوانین ہونے چاہیے وہ بھی اسلامی ہونے چاہیے. کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انفرادی زندگی تو کچھ مسائل میں اسلامی ہیں، ہم نماز تو پڑھیں گے اور ہم روزہ تو رکھیں گے، لیکن جب اقتصاد کا مسئلہ آتا ہے، جب معیشت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قانون کا کسی بھی قانون کے ہم پابند نہیں ہیں جو اسلام نے ہم تک پہنچائے. خرید و فروخت میں، کسی بھی چیز بنانے میں، حلال کمائی میں، کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں اپناتے جو اسلام نے ہم سے کہا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے رابطہ ہے. کیوں ہماری سیاسی زندگی کو آپ دیکھیے، کیوں ہم نے یہ تصور کیا کہ سیاست میں ہمیں نہیں آنا ہے؟ وہ اسلامی سیاست کو ہم اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسلامی سیاست کے جو اصول ہیں وہ چونکہ ہماری انفرادی زندگی پہ بھی حاکم ہیں تو ان سے ہم کیوں دور ہیں؟ لہذا ہم آہنگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. یہ تمام جو زندگی کے شعبے ہیں ہمارے، جب تک ایک دوسرے سے مرتبط نہ ہو تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے طرز حیات وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. پروگرام دیکھتے رہیے طرز حیات، ایک ویڈیو کلپ کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں.
مطالبه اسلام از مسلمین ایجاد نظام اسلامی به نحو کامل است. مطالبه اسلام تحقق کامل دین اسلامه. این اون چیزی است که انسان در مجموع این رو احساس میکنه. دین حد اقلی و اکتفای به حد اقلها از نظر اسلام قابل قبول نیست. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حد اقلی نداریم، بلکه در قرآن کریم در موارد متعددی اکتفای به بعضی از تعالیم دینی دون بعضی مذمت شده است. الذین جعلوا القرآن عضین، اشاره به همینه. یا آیه شریفه و یقولون نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، که مربوط به منافقینه، درباره منافقینه. حتی برخی از بخشهای دین که خیلی برجسته است، مثل اقامه قسط مثلا، حتی اینها هم کافی نیست که انسان دل خود رو خوش کنه که ما حالا دنبال اقامه قسطیم و اقامه قسط خواهیم کرد پس اسلام تحقق پیدا کرد. نه، این نیست. بله، مسلماً اقامه قسط در جامعه یک قلم مهمه. این آیه شریفه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات در سوره مبارکه حدید و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، که اینجور به نظر میرسه در بادیه امر که هدف از ارسال رسول و انزال کتب و معارف الهی اقامه قسط است. لکن این بدین معنا نیست که شارع مقدس از ما قبول میکند که ما اکتفا کنیم به اقامه قسط و همه همت خودمون رو بگذاریم برخی از احکام دیگر اسلام مثلا مورد بیتوجهی قرار بگیره. نه، آیه شریفه میفرماید که الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. یعنی انتظاری که از متمکنین در ارض خدای متعال داره اینهاست. اولش اقام الصلاه، بعد و آتب الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. اینجور نیستش که اگر ما به قسط توجه میکنیم از اقامه صلات و اهمیت دادن به صلات یا به زکات یا به امر به معروف و نهی از منکر حق داشته باشیم که غفلت کنیم، بلکه آیات متعدد قرآن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت که چندین بار این لفظ و این مضمون در قرآن تکرار شده، خب این نشون میده که اصلا پیغمبران رو خدای متعال فرستاد برای توحید، برای اجتناب از طاغوت، برای عبودیت خداوند. این اساس کار اینه.
ناظرین گرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ یہ طرز حیات کتنا اہم ہے زندگی میں آج کل، خاص کر عالمی سطح پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح سے ایک لائف اسٹائل اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو بعض ملکوں میں، بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے جو عوامل ہیں، جو دوسرے جو وسائل ہیں ان کے ذریعے سے ملکوں کی زندگی جو ہے نا، وہ اس کا پیٹرن جو ہے، اس کا جو طرز ہے، اس کو بالکل تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی اہم ہے آج کے دور میں کہ ہم اس پہ گفتگو کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہم اس پروگرام کو اور اس میں جو مسائل جو ہم بیان کر رہے ہیں ان کی صحیح طریقے سے وہ تحلیل جو ہوگی وہ پھر آپ کے لیے شاید اتنی مفید نہ ہو. لہٰذا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ اپنی تحلیل سے بیان کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم نقطہ ہے اور اہم چیز ہوگی کہ ہم اس کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور بھی اسلامی لائف اسٹائل اور طرز حیات کو بیان کرنے میں یہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے. تو جو عنصر ہم نے یہاں پہ بیان کیا، دو خصوصیات جو ہم نے یہاں پہ بیان کی، تیسری خصوصیت کی طرف چلتے ہیں. تیسری خصوصیت میں جو ہے وہ ہے اختیاری ہونا، یعنی یہ طرز حیات جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، کوئی اجبار نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے اس میں کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی کبھی کسی بھی قوم کو آپ دیکھیں نا، کسی بھی قوم نے کہیں بھی اگر کوئی انقلاب لایا ہے، چاہے وہ فکری حوالے سے، چاہے عملی حوالے سے، چاہے ثقافتی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے وہ زور زبردستی انقلاب نہیں آیا ہے، چاہے انسان کی فردی زندگی ہو یا انسان کی سماجی زندگی، فورس کر کے اور جبر کر کے کبھی انقلاب نہیں لایا جا سکتا، بلکہ جب انسان کے پاس اختیار ہو. چونکہ انسان کو خداوند کریم نے مختار بنایا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خود انتخاب کرے. یہی تو اس کی خصوصیات ہیں، یہی تو مین چیز ہے انسان کی زندگی میں، اسی سے تو انسان کی پہچان ہے. اگر انسان سے حق انتخاب اور حق اختیار لیا جائے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر انسان کسی کے پاس، کسی کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان کو انسان کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور وہ اپنا طرز حیات جو ہے وہ اپنے اختیار سے انتخاب کرے، نہ کہ کسی کے جبر و زور زبردستی کے ذریعے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ اگر کوئی تین جگہ یا دو تین دن کا پروگرام ہوتا ہے یا کوئی کارگاہ ہوتی ہے، کوئی ورکشاپ ہوتا ہے، تو وہاں کچھ خاص قوانین ہوتے ہیں، تو انسان وہاں پہ پابند ہوتا ہے ان قوانین کو فالو کرنے کا، ان کو اپنانے کا. لیکن وہ قوانین جو تین دن اس کی زندگی پر حاکم رہیں اور ان قوانین کے تحت، ان شرائط میں وہ زندگی گزر بسر کرتا رہا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی جو ہے نا اس کا طرز حیات ہے. نہیں، طرز حیات سے مراد یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اپنی پوری زندگی میں جو وہ اپنا رہا ہے، اپنا عمل جس سے وہ دکھا رہا ہے، جن افکار پہ، جن عقائد اور جن اقدار کی بنیاد پہ، تو جو وہ دکھا رہا ہے، جو اس کی عملی زندگی میں سامنے آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے طرز حیات. اور یہ اختیار کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، یہ جبر کے ذریعے سے وجود میں نہیں آئے گا. ہم آگے نقطے کی طرف چلیں گے. جو چوتھی چیز ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے وہ ہے تغیر پذیر ہونا، یعنی انسان کی زندگی جو ہے، انسان اسلامی طرز حیات یا کلی طور پہ طرز حیات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تغیر پذیر ہے، یعنی تبدیلی کا امکان ہے اس میں، یعنی تبدیل ہو سکتی ہے انسان کی زندگی، انسان کا جو طرز حیات ہے اس کو تبدیل ہم کر سکتے ہیں. آپ ہسٹری دیکھیے, آپ ملکوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے, آپ مختلف قوموں کو پڑھیے, ان کی ہسٹری اس کو, ان کی تاریخوں کو, تو دیکھیں گے آپ کے, یا ہماری اسلامی ہسٹری کو آپ دیکھیں, آپ تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ اجمعین یا دوسرے انبیاء اکرام جب آئیں تو پوری قوم کو چینج کیا, پوری قوم میں تبدیلی وہ لائیں. کس وجہ سے؟ چونکہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں اور تبدیلی کا امکان ہے. دورہ جاہلیت تھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, رسالت مآب جب اس دنیا میں آئے اور ایسے معاشرے میں آئے کہ جو جہلیت میں غرق تھا, جہاں پہ انسانیت کا کوئی نام ہی نہیں تھا, بلکہ ہر طرح سے ظلم و جور و جبر و اور زیادتی ان چیزوں کا شور و شرابہ تھا, لیکن انسانیت کا کوئی نام نہیں تھا. زندہ جو ہے نا انسانوں کو درگور کیا جاتا تھا, جیسے کہ دیکھا ہوگا کہ پڑھا ہوگا کہ, اور قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچوں کو جو ہے نا درگور کیا جاتا تھا. لیکن ایسی یہ طرز حیات تھا ان کا, اور وہ فخر کرتے تھے اس پہ کہ ہم کسی بیٹی کے باپ نہیں ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں. تکبر دکھانا اس معاشرے کا ایک رویہ تھا, ان کا طرز حیات تھا کہ وہ اپنے طرز حیات میں فروتنی کے ساتھ نہیں بلکہ تکبر اور غمنڈ کے ساتھ اور غرور کے ساتھ وہ چلتے تھے. تو یہ, لیکن اسی کو 100% چینج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے کہ طرز حیات جو ہے وہ, اس میں تبدیلی کا امکان ہے, اس کو چینج کیا جا سکتا, تبدیل کیا جا سکتا. اور بھی اس میں بہت سارے نکات ہیں جو ہم انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ایک ویڈیو کلپ کا.
سب سے بدنام جن ابلیس کے نام سے مشہور ہوا. ابلیس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے. ابتدا میں یہ جن انتہائی پاک باز اور پرہیزگار تھا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے سر جھکائیں, اس موقع پر شیطان نے خداوند کریم کی حکم مدولی کرتے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. شیطان کا غرور اس کے زوال کا باعث بنا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا گیا. جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ پوری انسانیت کو راہ راست سے بھٹکائے گا اور اس کی مخلوق بے راہ رو ہو جائے گی.
میں نے انسانی جذبات کو ابھارنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے. میں نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے. میں نے کبھی اسے رد نہیں کیا, چاہے اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں. میں تو انسان کا دیوانہ ہوں.
اس کے بعد شیطان اپنے مذموم مشن پر لگ گیا اور ہر انسان کے اندر کرپشن پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور بندے کو خدا سے دور کرنے کا کام شروع کر دیا. شیطان نے کرپشن اپنے غلام جنات کے ذریعے شروع کی اور ہر کسی کے دل کو اپنے ناپاک عزائم سے متاثر کرنا شروع کر دیا. جنات بھی ہمارے جیسی دنیا میں رہتے ہیں. ان میں کچھ ایسے جنات ہیں جو انتہائی پرہیزگار ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کافر ہیں. ان کے اندر بھی مختلف مذاہب, جنس, رنگ اور نسلوں کے جنات موجود ہیں. انسانی دنیا میں جب یہ جنات آتے ہیں تو یہ لوگوں کے لاشعور میں داخل ہو کر سرگوشیاں کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس طریقے سے یہ جنات انسانوں کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں اور اپنے آقا شیطان کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتے, جو شراب میں دھت رہتے ہیں, یا پھر زناکاری میں ملوث ہوتے ہیں ان کی روحوں پر جنات بآسانی قبضہ کر لیتے ہیں. انسانوں کو اپنے قبضے میں لے کر یہ جنات اپنے مالک شیطان کی جانب سے اللہ تعالیٰ کو دیے جانے والے چیلنج پر عمل درآمد کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. جنات کی جانب سے انسانوں کو قابو میں لینے کے لیے ایک روحانی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. انسان کو گناہوں کی طرف راغب کر کے اس کی روح کو کمزور بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس پر قبضہ بہت آسان ہو جاتا ہے.
ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کلپ بھی پسند آئی ہوگی. یہ حقیقت ہے کہ ہم بہت غافل ہیں اصل طرز حیات سے جو اسلام نے ہم تک پہنچایا ہے اور جس کا وعدہ جو ہے خداوند کریم نے دیا ہے اور جس کے بارے میں اسلامی اصول اور جو خاصیتیں ہیں اس کی جو بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں اور دیکھنے میں ملی ہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں، تو ان سے ہم بہت غافل ہیں. یعنی ان کی زندگی سے، ان شخصیات کا ہم نے صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا ہے، اسلام کو ہم نے صحیح طریقے سے بھی سمجھا نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اپنے ایمان کو قوی کریں، مضبوط بنائیں، اور ایمان کی بنیاد پہ ہی ہم اپنے اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے طرز حیات کو صحیح معنوں میں اسلامی رنگ دے سکتے ہیں اور اسلامی رونق اس میں بڑھا سکتے ہیں. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس طرز حیات کی جو خصوصیات ہے اس کے بارے میں. یہاں پہ ایک اور خصوصیت جو ہے وہ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو سماجی زندگی ہے انسان کی، چونکہ سماجی زندگی سے انکار نہیں ہے خاص کر آج کے دور میں، اور اگر انسان کا لائف سٹائل وجود میں آتا ہے، اگر انسان کا طرز حیات بنتا ہے اور وجود میں آتا ہے تو وہ سماجی زندگی کی ضرورت کی وجہ سے. یعنی اگر سماجی زندگی نہ ہوتی تو انسان کا اپنا ایک رویہ ہوتا جینے کا، اپنا ایک سلیقہ ہوتا، جس سے بعض مثلا دینوں میں، جیسے عیسائیت میں جسے روحبانیت کہتے ہیں، بالکل جو ہر چیز سے جدا ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے، صرف اپنی زندگی جی رہا ہے. لہذا لیکن چونکہ سماج میں انسان جی رہا ہے اور سماج ہی میں پرورش پانے کی وجہ سے انسان کا طرز حیات بنتا ہے، لہذا دیکھنا پڑے گا پھر یہ سماج جو ہوگا اگر اسلامی ہوگا تو اسلامی طرز حیات وجود میں آئے گا، لیکن اگر اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، تو اسی اعتبار سے پھر اس کے طرز حیات کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس بنیاد پہ بنا ہے اور کیا بنیادیں ہیں اس کی. لہذا اس کو بھی آپ نظر میں رکھیے گا، اگر یہ طرز حیات انسان کا بننا ہے اور طرز حیات انسان چاہتا ہے کہ صحیح طرز حیات وہ گزارے، صحیح طرز حیات وہ اپنائے، تو وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ ایسے سماج کو انتخاب کرے کہ جہاں پہ واقعی معنوں میں مسلمان بس رہے ہوں. ہمارے بہت ساری احادیثیں جو ملتی ہیں ہمیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کو، اگر مسلمان کو کہیں پہ زندگی گزارنا ہے تو ایسے شہروں میں جائے جو بڑے بڑے شہر ہوں، بڑے بڑے شہروں میں زندگی گزارنی چاہیے، جہاں مسلمان کی بستیاں آباد ہوں، جہاں مساجد بہت مقدار میں ہوں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس کہ جب انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اتنے گناہ کیوں کیے، تم اتنا آلودہ کیوں ہو، کیا اسلامی دستورات نہیں پہنچے تھے آپ تک، کیا ان دستورات کو آپ نے فالو نہیں کیا، تو یہی کہے گا کہ میں مجبور تھا اور کہیں ایسی جگہ پہ زندگی گزار رہا تھا کہ جہاں مثلا اسلامی ماحول مجھے نہیں ملا. تو کہا جائے گا اس سے کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اگر خدا کی زمین تو اتنی وسیع تھی اور آپ جو ہے اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے تھے، ہجرت کر سکتے تھے، لہٰذا ہجرت کا اصول ہے، اسلامی طرز حیات کا ایک اہم اصول ہجرت بھی ہے. تو یہاں پہ ہم ایک اور چیز کی طرف اشارہ کریں گے جو ان طرز حیات کی خصوصیات میں سے ایک ہے، وہ ہے فرد یا سماج کی شناخت. یعنی سماج کی جو حقیقت ہے، یہ طرز حیات جو ہے سماج کی حقیقت بن جاتا ہے، اس فرد کی شناخت بن جاتا ہے طرز حیات. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے اگر فلاں شہر سے آیا ہے، فلاں ملک کا رہنے والا ہے، تو دور سے اس کو دکھائی دیتا ہے اس کے لباس کے ذریعے سے یا اس کے دوسرے جو بھی عناصر ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے پھر اس کی شناخت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہاں چونکہ مثلا فلاں کی فرض کیجئے مسلمان کا ایک عربوں کا ایک خاص اپنا لباس ہے تو اس لباس کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں, برصغیر میں ہندوستان پاکستانیوں کا ایک خاص لباس ہے تو اس اپنے خاص لباس سے پہچانے جاتے ہیں, یورپیوں کا اپنا ایک خاص لباس ہے اس لباس سے پہچانے جاتے ہیں. تو یہ لباس اور یہ جو ڈریس ہے چونکہ یہ بھی طرز حیات کا ایک اہم حصہ ہے, لہٰذا اس کے ذریعے سے اس کی شناخت بنتی ہے کہ یہ فلاں شخص یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. اگرچہ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں, لیکن چونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور چونکہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی رائے اور آپ کی طرف سے جو میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آج کے پروگرام میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو سنتے ہیں اور پھر ان پہ گفتگو کرنے کی اور کوشش کریں گے. ناظرین, آپ ہی کی طرف سے جو میسیجز ہم تک پہنچے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے اس سلسلے میں پوچھا گیا ہے کہ طرز حیات سماج اور افراد کے درمیان کیا رول ادا کر سکتا ہے, کیا کردار ہے اس کا. میں سب سے پہلے آپ سب کا مشکور ہوں کہ جو آپ ہمارے پروگرام کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی آرا سے ہمیں مستفیض کرتے ہیں اور آپ کی میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ طرز حیات کا اہم نقش ہے, اہم ہے انسان کی فردی زندگی سے لے کے, جیسے ہم نے عرض بھی کیا تھا مختلف پروگراموں میں کہ انسان کی زندگی سے جڑے جتنے بھی شعبے ہیں, چاہے وہ معاشی حوالے سے, ثقافتی حوالے سے, یا سیاسی, یا گھریلو, یا دوسرے حوالے سے ہو, تو ہر چیز سے ریلیٹڈ اس میں طرز حیات کا اپنا ایک نقش ہے. اور نہ فقط انسان کی انسان جو معاشرے میں انسان بستے ہیں بلکہ خود معاشرہ بنانے میں اس کا ایک نقش ہے, جیسے ہم نے عرض بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسانوں اور معاشرے کے درمیان سب سے مین چیز جو ہمیں بنیادی چیز دیکھنے میں ملتی ہے وہ ہے ان افراد کے درمیان ایک طرح کا اتحاد, ایک طرح کی وحدت پائی جاتی ہے. جب اس معاشرے میں ایک معاشرے کو آپ فرض کر لیجئے, ایک معاشرے کو آپ مان لیجئے, ایک قوم کو آپ نظر میں رکھیں, اس قوم میں بسنے والے افراد کا ایک ہی طرح کا لباس ہوتا ہے, ایک ہی طرح کے آداب و رسوم ہیں ان کے یہاں, شادی بیاہ کے موقع پہ یا کسی کے مرنے کے موقع پہ ان کا ایک ادب ہوتا ہے اپنا خاص, ان کا ایک ان کے اپنے آداب و رسوم ہوتے ہیں مختلف دور میں, مختلف ادوار میں, مختلف مناسبتوں سے. تو یہ چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کے درمیان ایک طرح کی یکجہتی پیدا ہو اس ادب کے مقابلے میں, اس رسم کے مقابلے میں, اس عقیدے کے مقابلے میں, ان اقداروں کے مقابلے میں جن اقداروں کی بنیاد پہ ان کا طرز حیات وجود میں آیا ہے. لہذا اگر وہ عقیدے توحید کے ماننے والے ہیں فرض کیجئے, یا غیر توحید کے ماننے والے ہیں, تو دونوں صورتیں میں جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ اس عقیدے کا دفاع کریں گے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے, اس عقیدے کو ترویج دینے کے لیے, اس عقیدے کے دفاع کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے ہر صورت میں. اور اگر غیر توحید کے ماننے والے تو وہ بھی اسی طریقے سے, یعنی دونوں طرز حیات کو بھی ہم اگر دیکھیں تو وہ ہر زاویے سے ان افراد کے درمیان ایک طرح کا اتحاد اور ایک طرح کی وحدت جو ہے نا ان کے درمیان ہمارے سامنے لاتی ہیں. لہذا اس چیز کو نظر میں رکھیے گا کہ یہ طرز حیات بہت ہی اہم نقش رکھتا ہے, بہت ہی اہم کردار رکھتا ہے لوگوں کے درمیان اور سماج کے درمیان. لہذا اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں گے, جو انشاءاللہ آئندہ چل کے ہم مختلف پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے, کہ اگر ایک ہی طرح کا لباس ہے اور عالمی سطح پہ ایک ہی طرح کا لباس ہے, سب کے سب جینس پینٹ پہنتے ہیں, یہ بحث کریں گے ہم جب لباس کی بات آئے گی اور اس میں تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے اور آپ کی آرا بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک ہی طرح کا جینس پہنتے ہیں, دیکھیں نا سرخ پوست ہے, سیاہ پوست ہے, سفید پوست ہے, یا سانولے قسم کے افراد ہیں, تو سب کے سب دیکھتے ہیں ایک ہی جینس میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک طرح کی وحدت اور ایک طرح کا اتحاد لباس پہننے میں ہمیں نظر آتا ہے. غور کیجئے گا ناظرین ان چیزوں پہ کہ ہم کون سا لائف سٹائل اپنا رہے ہیں اور کون سا طرز حیات اپنا رہے ہیں. یہ اگلا سوال جو ہے کسی خاتون نے بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں میری ایک لڑکی ہے اور جب ان سے میں حجاب کی بات کرتی ہوں کہ اسلامی لائف سٹائل میں حجاب بہت ہی اہم چیز ہیں تو وہ کہتی ہے کہ امی یہ تو پرانے لوگوں کا خیال تھا اور وہ اس پہ پابند تھے اور آج کے دور میں حجاب نہیں کرتے بلکہ اور اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. دیکھیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو پرانی نسلیں ہیں اور جو نئی نسل ہیں ان کے درمیان جو خلیج اور فاصلہ واقع ہوا ہے. ہم ایک چیز میں پیچھے رہ گئے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو اور اپنی ثقافت کو صحیح طریقے سے ہم منتقل نہیں کر پائے ہیں اپنی نئی نسل کی طرف. یہ مشکل جو آج کل ہر گھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہر لڑکی کہہ رہی ہے کہ امی تو برقعے میں ہیں لیکن جو لڑکی ہے وہ بے پردہ ہے, یا حجاب ہے لیکن اس حد تک حجاب نہیں ہے کہ جسے اسلامی حجاب کہا جائے گا. کیا وجہ ہے, کیا اس کی مشکل کیا کہاں پہ ہے؟ اس کی مشکل یہاں پہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں اس آئیڈیالوجی کو نہ تو خود ہم نے سمجھا ہے, ہم تو ایک روایت سمجھ کے حجاب کرتے ہیں, ایک ادب آداب جو محلی ایک آداب ہے اس کو سمجھ کے رعایت کرتے ہیں, آئیے حجاب کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کی صحیح فلسفی سمجھی ہوتی, اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس کے نقصانات اور اس کے جو ہے فائدے ذہن نشین کیے ہوتے اور عقلی بنیادوں پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی, وحی الہی میں جو اس کے بارے میں کہا گیا اس کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا, تو ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی سمجھا سکتے تھے. لہذا ضروری اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے ہم خود سمجھیں پھر دوسروں کو سمجھائیں. ثقافت, اسلامی ثقافت اور اسلامی طرز حیات کو اگر ہمیں منتقل کرنا ہے اپنی نئی نسل کی طرف, اپنے بچوں کی طرف, تو اس کو انتقال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سمجھیں, خود سے ہمیں اتنی معرفت ہو اسلامی احکام اور قوانین کی تاکہ ہم اپنی نسل تک پہنچا سکے اور ان کو بھی قانع کر سکے اور ان کو بھی سمجھا سکے. یہ بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اسلامی لائف سٹائل اور طرز حیات کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس طرز حیات کو اپنی نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ان کو بھی اس طرز حیات سے آشنا کریں, چونکہ یہ خزانہ ہے اور یہ وراثت ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کی. اس دعا کے ساتھ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. التماس دعا. خدا حافظ.